اللہ کے دار عالم خود جواب دیتا ہے اور کہتا ہے مجاہدین کا پر وہ لوگ مجادلہ کرتے ہیں, وہ لوگ بحث کرتے ہیں جو کفر کرنے والے ہیں, جو ایمان نہیں لے کر آتے. اور اگر ہم آغاز دیکھیں, ہم جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے رسول خدا کو تمام گزشتہ جتنے بھی انبیاء گزرے ان سب کے معجزات دے کر دیا. اب مجھے کوئی بھی بات انکار نہیں کر سکتا, رسول خدا کے پاس وہ معجزہ دکھا دیا, حضرت آدم کے پاس تھا وہ موجودہ تھا, جنوب کے پاس تھا وہ موجودہ تھا, جو ابراہیم کے پاس وہ موجودہ تھا, غصہ کے پاس وہ موجودہ, جو عیسیٰ کے پاس 124,000 انبیاء کے تمام معجزات آپ کے پاس موجود تھے. یہاں تک کہ جب آپ کے صدر اسلام نے اسلام کا پیغام رکھا, پہلا سال تھا اعلان نبوت کیے ہوئے, ابو جہل اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور کہنے لگا, اے محمد جو تیرا کہنا ہے اگر وہ سچا ہے تو ہم تجھ سے کہتے ہیں وہ تیرا رب, وہ تیرا اللہ جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے, تو کہتا ہے اس نے سب کچھ خلق کیا ہے, اگر تیرا خدا سچا ہے تو تم ہمیں ایک معجزہ کر کے دکھا. رسول خدا نے کہا کیسا معجزہ؟ انہوں نے جواب دیا ابو جہل کے گروہ کے اوسط چاند کو دو ٹکڑے کر کے دیکھا. ہم جانتے ہیں رسول خدا نے چاند کو ٹکڑے کر دیے اور اس حد تک دو ٹکڑے کیے کہ تاریخ نے خود اس بات کو بیان کیا اور کہا کہ اس وقت مکے کے اطراف میں دو پہاڑ تھے, ایک پہاڑ تھا احد جو بہت مشہور ہے, اس پہاڑ کے بالکل ساتھ جو دوسرا پہاڑ تھا اس کا نام تھا قیحنا قیحان, پر اس چاند کا پہلا حصہ احد کے سر پر جاتا تھا اور دوسرا حصہ قیحان کے سر پر جاتا تھا. اتنی دور چاند کے دو ٹکڑے کر کے اس قوم کو دکھا دیے, جب دکھائے تو اس کے بعد رسول خدا نے کہا ایمان لاتے جو کچھ میں نے کہا اسے تسلیم کرتے ہو, آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے اور اس کے بعد یہ کہنے لگے واہ ناؤز اللہ محمد جتنا بڑا جادوگر ہے اس نے چاند پر جادو نہیں کیا, ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا, ہم چاند کو دو حصوں میں دیکھ رہے ہیں, لہذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ کسی وادی نشین کو بلاتے ہیں, وادی نشین جو اطراف مکہ میں رہتا تھا اس کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ وہ آئے وہ اسلام کو دیکھے اور بتائے کہ اسے وہ دو نیم نظر آ رہا ہے یا ایک نظر آ رہا ہے. جہاں تھا بادیہ نشین کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا گیا, اب آج کل کا تو زمانہ تھا نہیں کہ ہم ایک کال کرتے ہیں یا ایک ایس ایم ایس کرتے ہیں اور وہ فوراً گاڑی پر بیٹھ کر آ جائے گا. اس زمانے میں بادیہ نشین کے نہیں اپنے شہر سے باہر گھوڑا دوڑایا جاتا تھا, وہاں پہ کوئی بندہ تلاش کر کے جب تک آئے چاند دو ٹکڑے رہا, ابو جہل اس کی قوم اس کی ٹیم مکہ دیکھتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ ہماری آنکھوں پر جادو ہو گیا ہے اور رسول خدا سے مجادلہ مناظرہ کرتے رہے بحث کرتے رہے. بادیہ نشین آیا, اس سے پوچھا اور کہا بتا مجھے چاند کیا نظر آ رہا ہے؟ بادیہ نشین نے کہا میں تو وہیں سے دیکھ رہا تھا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے, مجھے اس جگہ سے یہ سب منظر ایسا ہی نظر آ رہا تھا. بس انہوں نے اس کے جواب میں کیا کہا رسول خدا سے, ناؤز باللہ تو بہت بڑا جادوگر ہے, تو نے صرف ہماری آنکھوں پر نہیں سب کی آنکھوں پر جادو کر لیا ہے مگر ایمان لے کر نہیں آئے. اسی لیے قرآن نے کہا جو لوگ کفر کرنے والے ہیں اور بیجا مجادلہ کرتے ہیں بغیر مقصد کے بحث کرتے ہیں وہ ایسے ہیں یا نہؤں وہ یا نہؤں, وہ خود بھی رکتے ہیں دوسروں کو بھی حق کی جانب جانے سے روکتے ہیں, اللہ کی نشانیاں خود بھی جھٹلاتے ہیں اور دوسروں سے بھی کہتے ہیں اسے جھٹلا دو, وہ اس شر کو اپنی حد تک نہیں رہتے, وہ یہ معاشرے میں ان کا وجود فساد کا باعث بنتا ہے. لہذا یہ وہ مقام تھا جہاں پر علماء حق یہ کہتے ہیں کہ ابو جہل اس زمانے کے لوگ یا پھر حق کی پہچان رکھنے کے لیے لوگوں کو افراد کو چاند کو دو نیم کرو کہنے کے لیے ڈیمانڈ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, کیونکہ اللہ کے وجود رسول کو ہمارے آخری نبی کو سراپا اعزاز بنا کر بھیجا تھا. آپ سے ہی موجودہ سب جانتے ہیں کہ آپ کا وجود جس جانب زیادہ لوگ آپ کی جانب متوجہ ہوتے, وجہ آپ کے سر پر جب آپ دھوپ کی جب تیز دھوپ نکلی ہو دھوپ کی حالت میں آپ باہر جاتے تو پھر اس وقت ایک بادل آپ کے اوپر سایہ کر لے گا اور جب ایسی جگہ سے گزرتے جہاں پر دھوپ کی شدت زیادہ ہو تو آپ کا سایہ کوئی بھی نہ دیکھ سکتا, کوئی بھی آپ کے سائے کو اپنی نظر سے اپنے مقابلے میں نہ لا سکتا. صرف اتنا نہیں بلکہ پروردگار عالم نے آپ کو وہ اعزاز دے رکھا تھا جہاں سے آپ کا گزر ہوتا اطراف میں موجود درخت گل سکنے لگتے، پتھر تصدیق کرنے لگتے، ان پتھروں کو آپ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تو ان پتھروں کی کنگریزوں کی سدائے تصویر انسان بھی سن سکتا تھا. اگر کوئی جانور تو جانور، اگر کوئی وحشی حیوان جو اپنے نہیں رکھتا جنگلی جانور بھی آپ کے سامنے سے گزرتا تو وہ رک جاتا، آپ پر سلام بھیجتا اور پھر اپنا راستہ لیتا. آپ کی ذات کے لیے یہاں تک آپ کے احساس میں سے کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اپنا رومال رسول خدا کو پیش کیا، انہوں نے اس رومال سے صرف اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور وہ رومال مجھے واپس دے دیا. میں نے چاہا اس رومال کو دھوؤں، میں نے دھو کے چاہا کہ اس کے رسول کی خوشبو کتاب سے کچھ نہیں ملتی، یہاں تک کہ میں نے آزمانے کے لیے اس رومال کو آگ میں ڈالا. جب آگ کے اندر سے اس کو نکالا دیکھا وہ صحیح خالم اور اس کی خوشبو باقی تھی. یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ آپ سے کسی نے سوال کیا اور کہا اے رسول خدا ہم آپ کے ساتھ جھوٹے ہوتے ہیں، پسینہ آپ کو بھی آتا ہے، پسینہ ہمیں بھی آتا ہے، ہم سے بدبو آتی ہے، آپ سے کیوں نہیں آتی؟ آپ نے فرمایا ان نفس میں در اور لغلوم، خدا نے میرے نفس میری ذات کو در اور لغلوم قرار دیا ہے، میں جوہر خدا ہوں، اس سے کبھی بھی بدبو نہیں آ سکتی. پر جس ذات کو خدا نے اتنا واضح معجزہ بنا کر بھیجا تھا، جس کے کمال کو ہر کوئی دیکھ رہا تھا، اس کے باوجود لوگ آپ سے جدال کرتے، مناظرہ کرتے، بحث کرتے اور وہ اس حد تک رسول خدا سے بحث کرتے کہ آپ کو نعوذ باللہ آپ کی تنبیہ کرتے، آپ کو جھٹلاتے. وہ آیات وہ نشانیاں جو آپ دکھاتے اسے جادو کہتے، اور جب آپ قرآن کی آیات سناتے تو کہتے ہاں کا اصوتی وہ لگ بنی تھی تو قرآن سنتے ہیں تو ہم سب سے سنتے چلے آ رہے ہیں. لہٰذا ہم کو سننے سے اپنے کانوں کو بند کر دیتے. یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں ابو جہل جیسے افراد جنہوں نے بلا وجہ بغیر کسی عقلی دلیل کے جب مجادلہ کیا تو اس کے مجادلے میں اس کی جھگڑے میں اس کو کون سی مہر دی. جناب عبداللہ ابن مسعود ان کا نام آپ لوگوں نے بہت سارے روایات کو سن رکھا ہوگا، انتہائی مستند اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے رسول خدا کے ساتھ اور امیر المومنین کے ساتھ وقت گزارا ہے. جناب عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مخلص اصحاب رسول خدا ہوتے تھے اور ان کا اجلاس ایسا ہے کہ وہ ان کا کچھ ان کی بجلی تھوڑی تھوڑی کمزور بدن کے عامل کے جب سورہ رحمان نازل ہوئی تو رسول خدا نے سوال کیا اور کہا کون ہے جو جا کے کعبے میں سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا. کیسے کوئی حاضر نہ ہوا. جناب عبداللہ ابن مسعود اپنی جگہ سے اٹھے اور کہنے لگے میں اظہار نہیں کر سکتا اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے، لہٰذا میں جاؤں گا اور میں اس سورہ کی تلاوت خانہ کعبہ میں کروں گا. میں خانہ کعبہ کی سورت میں تلاوت کروائی. جب آپ سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے ابو جہل کو وہاں سے گزر تو اس نے جناب ابن مسعود کو دیکھا، انہیں ضرور بوجھ کیا، ان کے بدن سے خون جاری ہوا، وہ افسردہ ہو کر پریشان ہو کر رسول خدا کے پاس آئے. رسول خدا انہیں تسلی دے رہے تھے. اسی دوران حضرت جبرائیل اترے ان کے چہرے پر مسکراہٹ. آپ نے حضرت جبرائیل سے سوال کیا اور کہا جبرائیل کی مسکرانے کا وقت ہے، میں دیکھ رہا ہوں میرا مخلص بندہ پریشان ہے. جناب جبرائیل نے جواب دیا اور کہا کہ میری اس مسکراہٹ کا جواب جنگ بدر میں واضح ہو جائے گا اور کچھ ہی عرصے بعد جنگ بدر میں ہوئی. ہم جانتے ہیں جنگ بدر میں کیا ہوا. 313 دوسری جانب ہزاروں کا لشکر تھا. ابو جہل اس پورے لشکر کو جو رسول خدا کے سامنے تھا اسے لیڈ کر رہا تھا. یہاں تک کہ جب ایک ایسا مقام آیا وہاں پر دو بچوں نے کم سے مجاہد تھے جن کی عمر 14 سے 16 سال بتائی جاتی ہیں، انہوں نے ابو جہل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہوئے. ادھر وہ بچے ابو جہل کو مار کر رسول خدا کے پاس خبر لے کر آئے کہ ابو جہل کو ہم نے شدید زخمی کر دیا ہے، بہت جلد وہ مر جائے گا، اب وہ دفاع دلا کر نہیں لگتا. دوسری جانب جناب ابن مسعود نے رسول خدا سے سوال کیا اور کہا میں بھی جنگ نہیں کر سکتا، میں تو دوسروں کے برابر قد ہی نہیں رکھتا کہ جہاد کروں، آپ مجھے بتائیے اس وقت میں بدر میں کس طرح سے آپ کی مدد کر سکتا ہوں، آپ نے ایک نیزا دیا مجھے ماسک میں اور کہا کہ دیکھو اگر کوئی دشمن ابھی میدان میں جنگ میں باقی ہے تو اس کا کام ہمارا تمام کر دینا۔ یہ ہاتھ میں نیزا لے کر آئے تو دیکھا ابو جہل میں ابھی تھوڑی سی جان باقی ہے، دور سے نیزا مارا دیکھا وہ دفاع نہیں کر سکتا۔ اب عبداللہ ابن مسعود کے ذہن میں وہ سورہ رحمان والی بات تھی، لہٰذا دوڑ کر ابو جہل کے سینے پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے تجھے نے اپنے ہاتھوں سے مار لیا۔ دیکھیے یہ سرکشی انسان کو کتنا سرکش بنا دے گیا۔ ابو جہل جس میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ جناب عبداللہ ابن مسعود جیسے لاغر کمزور ضعیف اور چھوٹے تک کے انسان کو اپنے سینے سے ہٹا سکے، اس نے صرف ابو جہل نے اتنا کہا تو نہیں جانتا ہے ابن مسعود تو نے بہت بڑی بلا قدم رکھا ہے میرے سینے سے ہٹ، اور اگر محمد چاہتے ہی ہیں مجھے مارے تو ان سے کہو کہ کسی پہلوان کو بھیجے میرے لیے، ابو جہل کے لیے بہت نند و آر ہوگا کہ چھوٹے تک کے آدمی کے ہاتھ کو مارے جائیں، میں چاہتا ہوں کسی پہلوان کے ہاتھ کو مارا جائے۔ عبداللہ ابن مسعود نے اس کے جواب میں کہا الاسلام اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ نے اسلام کو ہر چیز سے بلند تر بنایا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، میں اس وقت تمہارے سامنے ابن مسعود نہیں اسلام بن کر آیا ہوں جو تمہارے سینے پر اور اس سے بڑھ کر بھی رہوں گا چاہے قد کا کتنا چھوٹا کیوں نہ ہوتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا اگر میری موت کو عرضہ نے جو بت پرستوں کا سب سے بڑا بت پترا ہے، اگر میری موت کو ارزا نے ایسا ہی رکھا ہے کہ میں ایک اوتا پت کے ہاتھوں مارا جاؤں تو پھر اے ابن مسعود میرے اوپر ایک احسان کرنا، میری گردن کو کاٹنا تو کاندھے سے کاٹنے شروع کرنا دوسرے کاندھے تک سیدھا نہ کاٹنا، کیونکہ میں جانتا ہوں جب تیرا سر تن سے جدا ہو کر میرے دشمن کے سامنے پیش کیا جائے، تیرے رسول خدا کے سامنے پیش کیا جائے تو اس وقت میرا سر اونچا ہو۔ دیکھیے یہ جدال، یہ بیجار ضد، یہ انام، یہ اپنی جہالت پر اٹے رہنا اور حق کی جانب رخ نہ کرنا انسان کو کتنا بدتر بنا دیتا ہے۔ لہٰذا عبداللہ ابن مسعود نے کہا اگر تجھے یہی شوق ہے کہ تو آخری وقت مرنے کے بعد رسول کے سامنے اونچا ہو کر جائے تو میں تیرے شوق کو ناتمام چھوڑوں گا، لہٰذا عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کا سر دانتوں کے حصے سے جبڑے سے کاٹا اور چھوٹا سا سر رسول خدا کے پاس لے کر گیا کہ کو یہی پر ختم کرتا ہوں۔ اسی لیے امام جعفر رسالہ اس موقع پر فرماتے ہیں اور وہ سخت الہی سے پہلے الہی سے کبھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر انسان بغیر علم کے ضد سے اپنی جگہ پر کھڑا رہے تو کبھی ابو لہب بنتا ہے، کبھی ابو جہل بنتا ہے، کبھی نمرود بنتا ہے، کبھی قارون بنتا ہے، کبھی حابیل بنتا ہے، مختلف شکلوں میں گجرال اسے لے کر ڈوبتا ہے۔ اب اگر اس کے بعد ہم دوسری منزل جدال کیا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ جدال کس نوعیت کے ساتھ قائم ہے، کس نوعیت کا جدال ایک عام انسان کرتا ہے، جب کسی کے سامنے امر الہی آتا ہے تو وہ اس امر الہی کے جواب میں اگر تابع نہ رہے، خدا کے حکم کو بغیر سوال کے، حکم شرعی بطور خاص فقہ کو جو احکام آتے ہیں اس فقہ کو تابعاً سمعاً طاعتاً قبول نہ کرے تو وہ جلدی کرتا ہے، وہ خدا سے جھگڑا کرتا ہے، وہ خدا سے سوال کرتا ہے، وہ خدا کے اس حکم کو نہ مان کے اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں ہمارے اندر جو جدال کس وقت پایا جاتا ہے، یہ بطور خاص ہمارے اندر جو سب سے کامن جدال ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے اوپر لازم ہے، عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ پردہ کرے، تو یہ کہا جائے پردہ تو کس کا حکم ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ میوزک حرام ہے تو یہ کہا جاتا ہے میوزک کیا نقصان پہنچاتا ہے، میوزک میں کس طرح کا درد موجود ہے، میوزک تو روح کی تحقیق کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر انسان سے یہ کہا جائے کہ اسلام میں شرعاً یہ بات حرام ہے کہ آپ کسی ہندو کے گھر کا کھانا کھائیں کے لیے کہا جاتے ہیں. انسانیت کے بعد خلاف کہ آپ کسی انسان سے جا کر یہ کہیں تم نجس ہو, ہم تمہارے گھر کا کھانا نہیں کھا سکتے, اور اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جن کے لیے ہم خدا کی تدبیر سے بڑی تدبیر لاتے ہیں, خدا کے حکم سے اپنا حکم, خدا کے علم سے اپنے علم کو برتر سمجھتے ہیں. میں ان ساری باتوں کے جواب میں صرف اتنا کہوں گی, قرآن میں ایک ہی بات کہی ہے, اِنَّ هَدَيْنَا مُسْتَقِيمَ اِمَّا شَاكِرًا اِمَّا كَفُورًا, چاہو تو شکر کا راستہ لو, چاہو تو کفر کا راستہ لو. ایک راستہ ادھر جاتا ہے, ایک راستہ ادھر جاتا ہے, ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں, بیچ کا کوئی راستہ نہیں. جب دین اسلام آیا تو خدا نے نبی کو کس طرح بشارت دی, کیا کہا تھا, فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا, لوگ جاب در جاب دائرہ اسلام میں آئیں گے, جو اسلام کا دائرہ ہے اس میں لوگ آئیں گے. اب یہ ہوتا ہے ہم دائرہ اسلام میں نہیں جاتے, ہم دائرے سے جو پسند ہوتا ہے وہ اپنا لیتے ہیں, اس کو اختیار کر لیتے ہیں, اور باقی جو ہمارے لیے ناپسندیدہ ہے اس میں ہم کیڑے نکالتے ہیں, اس میں ہم سوال اٹھاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ مختلف فرقے فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں, مختلف ادھیان بنتے چلے جا رہے ہیں, جس کو قرآن کی ایک آیت اچھی طرح پڑھنی آ گئی, اگر عورت نے حجاب کر لیا, اگر مرد اس نے داڑھی رکھ کے وہ اسکالر بن جاتا. میں ایسے اسکالر بننے والوں سے تو بات نہ کروں, غلطی ہماری ہے کہ ہم ایسوں کی بات سنتے کیوں, جن کے بارے پاس نہ سیاق ہے نہ ثواب ہے, جن کو نہ اول پتا ہے نہ آخر پتا, ہم ایسے فرض کے پیچھے کیوں کرتے ہیں جو ہماری مرضی کی بات کرے, ہم اس کی بھی نہیں مانتے جس نے ہمارے لیے واضح طور پر میں نے سورہ کہا کی آیت بیان کی, اور کہا قرآن ہے کہا کہ رقب کا قبل کی حاضر قرآن للناسی کل شیء نعمت, ہم نے ہر چیز ہر موضوع ہر عنوان ہر ٹاپک پر مثال کے ساتھ بات کی ہے, پھر بھی انسان سے بات کرتا ہے. ہم دین سے وہ اختیار کر رہے ہیں جو ہمیں پسند ہے. صرف ایک جواب دیجیے, شکر کا راستہ ادھر ہے, کفر کا راستہ ادھر ہے, بیچ کا کوئی راستہ نہیں, بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے, بیچ میں انسان کے لیے پریشانی ہے, بگڑ گنی ہے, اضطراب ہے, حیرانگی ہے, بےچارگی ہے, بے سروپا چلنا باقی رہ جاتا ہے. بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ شکر کے راستے پر چلیں اس کا ایک ہی ایڈریس ہے, واضح کا راستہ ہے, کفر کے راستے پر چلیں اس کا بھی ایک ہی ایڈریس چل رہا ہے, خدا جو اللہ نے کہا وہ نہ کرو کفر کا راستہ ہے. اور اگر ہم اس میں سوال کریں اور کہیں مثال کے طور پہ جو کہا جاتا ہے, اگر اتنی کتنی نظر آ جائے تو کیا ہوا, اگر اتنا سا نظر آ جائے تو کیا ہوا, وہ جہنم میں ڈال دے گا. میں صرف ایک سوال کروں گی, اگر ہم کسی کو ای میل کرتے ہوئے جی میل ڈاٹ کام کی جگہ کاما لگا کر بھیج دیں, میں سوال کرتی ہوں ایک چھوٹی سی دن سے کیا ہوتا ہے, ہے تو وہی بات لیکن اس کے نیچے چھوٹی سی دم ہے, کیا ہوا, ای میل کیوں نہیں جا رہی, کیوں سیل ادھر نہیں جاتی, کیوں ادھر جاتی ہے, کیوں بار بار مجھے آتا ہے ڈلیوری میل, کیوں وہ چیز جہاں میں جانتی ہوں این چیز اپنے مقصود پر جا کر نہیں پہنچ رہی, جہاں میں نے لکھی اسے ڈلیور ہو جانی چاہیے وہ کبھی بھی ڈلیور نہیں ہوگی. آپ نے اپنا سر دیوار سے مارے گئے اور اس بنیادی کو سمجھاتے رہیں, یہ کوما ہٹا دو, ڈاٹ لگا تو پہنچ جائے گی سیدھا وہیں پہ. اگر میں اپنی جس پر جدال کرتی رہوں تو مجھے کوما پسند ہے, مجھے کوما اچھا لگتا ہے, یہ زیادہ پیارا لگ رہا ہے, میری پسند یہ ہے, لیکن جی میں اس کو پروسیس نہیں کرے گا, انٹرنیٹ کے کسی اچھے پتے میں یہ چیز نہیں آتی. پر جب ہم دائرہ اسلام میں نہیں جاتے بلکہ اسلام سے جو چاہیں اختیار کرتے ہیں تو کبھی بھی شکر کے راستے پر نہیں چلتے, وہاں نہیں پہنچیں گے جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں, وہ ہمارا مقصود نہیں ہوگا, کہیں اور پہنچ جائیں گے. اور اس وقت قرآن کہتا ہے جو لوگ جدال کرتے ہیں ان کو جب ہم باہیں بھی جہنم پر لے کر آئیں گے, جہنم کے دروازے پر لے کر آئیں گے, وہ اس وقت ایک ہی بات کہیں گے, یا لیتنا لا نردو ولا نردو بھی آیات ربنا، اے پروردگار کاش ہم لوگوں نے کبھی بھی اللہ کی آیات کو اور اس کی نشانیوں کو رد نہ کیا ہوتا، انہیں کبھی بھی نہ جھٹلایا ہوتا، وَلَكُنَّنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کاش ہم مؤمنین میں سے ہوتے، وہ اس وقت باب جہنم پر کھڑے ہو کر یہ حسرت کریں گے۔ لہذا جدال نہ کریں، خدا سے بحث نہ کریں، خدا سے سوال نہ کریں۔ ایک حدیث سو باتوں کی ایک بات، کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان جس نے خدا کے حکم میں کمی بیشی کی ہوگی، جس نے کمی کر دی، مثال کے طور پر اس کے بعد جیسے گرمی کا موسم آیا، آپ نے اپنی بیٹی سے کہا چلو آج بھی جاتے بغیر، گرمی ہے تمہیں گرمی لگی تھی، اسی طرح چلو کوئی بات نہیں، اللہ مہربان ہے معاف کرنے والا ہے، اسے پتا ہے ٹیمپریچر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے 9 سال کی بچی ہے اس کی گرمی نہیں لے جاتا۔ یا پھر اگر آپ اس 9 سال کی بچی کو اٹھا کر نماز شام پڑھانا شروع کریں کہ نہیں خدا کو خوش کرو، حدود الہی سے نہ تجاوز نہ اتنا زیادہ اندر چلے جائے کہ انسان کے لیے اسلام جدال بن جائے، بوال بن جائے، ایسے شخص کو خدا قیامت کے دن سوال کرے گا اور کہے گا کیا تم مجھ سے زیادہ مہربان تھا کہ تجھے گرمی میں احساس ہوا اور تجھے صاف کروا دیا، کیا تیری رحمت میری رحمت سے زیادہ جو میں نے کہا اتنا ہے؟ اور جس نے اس میں جاتی کر دی، خدا اس سے سوال کرے گا اور یہ کہ کیا تم مجھ سے زیادہ حکیم تھا، تیری حکمت میری حکمت سے زیادہ تھی جو تم نے نماز عشاء پڑھوا دی، ضرورت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا کہ اس نے دین کو نہیں چھوڑنا شروع کر دیا، میرے دائرے سے اسے چڑ دلا کر واپس باہر بھیج دیا، بس نہ اعتراض ہے نہ تقریب ہے۔ لہذا انسان کے لیے مجادلے کی منزل پر ایک چیز رہ جاتی ہے، صرف ایک مقام ہے جہاں پر لفظ جدال جے لام دال، اس کو جین لام دال، اس کو خدا قرآن میں کہتا ہے ایک جگہ یہ پسندیدہ ہے، جادل ہوں بلتی یا کل، جب باطل تمہارے سامنے آئے تو اس میں اخلاق کے ساتھ ان سے مجادلہ کرو، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، قولوا قولا لینا، نرمی سے بات کرو، جب مجادلہ کرو تو اپنے قول کو سیدھا رکھو، زیادہ پیچھے خم نہ کرو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، ممبر کا ٹائم ضائع نہ کرو، سیدھی بات کرو، دوسری چیز نرمی سے بات کرو، ملائمت سے بات کرو، بہت تیزی سے سختی سے کوئی بھی بات ان کے سامنے نہ رکھو، تیسری چیز ہاتھ برہان، اور جو تمہارے پاس دلیل ہے وہ پیش کرو، اور اس دلیل کے ساتھ اپنی بات کو کرو، جہالت کو نکال دو، غصے کو نکال دو، ایموشنز کو نکال دو، دلیل نرمی سیدھی فوکس بات کرو، یہ مجادلے کا ایک صحیح اول و آخر طریقہ ہے۔ جس کی ہمیں مثال ملتی ہے، ایک شخص امیر المومنین کے پاس آیا اور کہنے لگا تمام دوسرے نبیوں پر فضیلت رکھتا ہے، آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، تو پھر آپ نے اس شخص سے سوال کیا اور کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہمارے نبی کو حضرت آدم کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا جبکہ رسول اللہ آخری نبی کو کسی فرشتے نے سجدہ نہیں کیا، جب آپ کے دین حق کو اس نے قبول نہ کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا حضرت آدم کو جو ملائکہ نے سجدہ کیا تھا وہ ایک دفعہ سجدہ کیا اور اسے سر اٹھا لیا، جبکہ ہمارے نبی کے بارے میں پروردگار عالم کہتا ہے ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اللہ ملائکہ اللہ اور اللہ کے ملائکہ نبی پر صلوات و سلام بھیجتے رہتے ہیں، ایمان والوں تم بھی ایسا کرو، پس تا قیام قیامت اللہ اور ملائکہ اور ایمان والے نبی پر صلوات و سلام بھیج رہے ہیں، جس کا سلسلہ کبھی کرنا ہوگا۔ یہ مجادلہ ہے، یہ مناظرہ ہے جہاں پر دلیل و برہان اور نرمی کے ساتھ اپنی بات کو پہنچایا جاتا ہے۔ دوسری منزل نظر آتی ہے جہاں پر ایک زندگی، زندگی اسے کہتے ہیں جس کا کوئی دین نہیں ہوتا، ایک بازار میں آیا اور بازار میں آ کر یہ کہنے لگا کہ مسلمانوں کا نام زندہ دین سچا نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ہوائی باتیں کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں ان کا معبود یعنی اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو اول ہے، تو ہم نے بتایا کہ اگر ہر چیز کا کوئی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو ان کے اللہ کا خالق کون ہے؟ پھر اس کے بعد اس نے کہا دوسری چیز، وہ کہتے ہیں اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، وہ ناظر ہے، ہر چیز پر نظر کرنے والا ہے، یقیناً جب وہ نظر کرنے والا ہے تو اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اگر اس کی دو آنکھیں ہیں تو اس کا چہرہ ہوگا، اور اگر اس کا چہرہ ہے تو وہ چہرہ کس جانب ہے؟ اگر اس کا چہرہ ایک جانب ہے تو وہ دوسری جانب کس طرح نظر کرتا ہوگا؟ لہٰذا اس نے کس طرح سوال رکھا تھا، یہ کہتے ہیں نام سے لگا والا نام خدا کو کبھی نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، گزرائی نہیں دیتا، تو وہ خدا اگر سوتا نہیں ہے، جاگتا ہے اور ہر وقت جاگتا رہتا ہے، تو اس وقت ان کا رب کیا کر رہا ہے؟ یہ تین سوال رکھے۔ روایت کہتی ہے کہ بغداد کا بازار تھا، زندگی کے سوال سے مسلمان تھے جو اس مجادلے کے جواب سے کچھ نہ کر سکے، حق کو باطل کو آتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہے۔ اس وقت میرے اور آپ کے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کا سن مبارک 9 سال تھا، آپ اس گندگی کے سامنے آئے اور آپ نے سوال کیا اور کہا دیکھیے مجادلہ بہت کس طرح ہوتا ہے، لڑائی اونچا بولنے سے نہیں۔ آپ جب 9 سال کے تھے اس کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، ہماری زبان میں تو وہ 9 سال کا بچہ کسی عالم سے بات کرے تو اسے اصل نہیں کہے گا، اتنے بڑے حضرت سے کہا کہ آپ کو دستہ گنتی آتی ہے؟ آتی سنائیے، سنائی اس نے ایک سے دستہ گنتی، کہا آپ کسی کو الٹا سنائے بیکورڈ کاؤنٹنگ کریں، اس نے الٹی گنتی گنی اور کہا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ لہٰذا امام نے سوال کیا اور کہا مجھے بتائیے ایک سے پہلے کیا تھا، جب بیکورڈ کاؤنٹنگ، تو اس نے جواب دیا اور کہا ایک سے پہلے 0، کچھ بھی نہیں آتا۔ جواب دیا اور کہا میرا خدا بھی ایسا ہی اول ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں، وہ مبدا ہے، وہ ابتدا کرنے والا ہے، اسی سے ہی ہر چیز کا آغاز ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سوال کیا اور کہا مجھے بتائیے کبھی آپ نے موم بتی جلتی ہوئی دیکھی ہے؟ اندر جو دیکھا ہے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بتائیے اس کی روشنی کس جانب ہوتی ہے، دائیں جانب یا بائیں جانب، آگے ہوتی ہے یا پیچھے ہوتی ہے؟ کہا موم بتی جب جلتی ہے تو ہر طرف برابر روشنی دیتی ہے۔ تو فرمایا نور السما والی والارض، اللہ کی زمین اور آسمان کا نور ہے، اس کا نور، اس کا چہرہ ہر جانب ہے، اینما تبلو فتح مشغلہ، تم جس جانب بھی رخ کرو اللہ کا چہرہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا جاننا چاہتے ہو کہ اس وقت میرا اللہ کیا کر رہا ہے؟ اس زندگی نے کہا ہاں اے بچے جی بھی بتا دی، اس وقت میرا رب کیا کر رہا ہے؟ آپ نے جواب دیا اور کہا اس وقت میرا اللہ بازار بغداد میں 9 سال کے بچے سے ایک بڑے زندگی کو ہدایت دے رہا ہے۔ جو بھی امر اس دنیا میں ہوتا ہے وہ اس اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اس کی اجازت سے ہوتا ہے، جو حقوق عجیب ہو رہا ہے ہر شے میں خدا موجود ہے۔ یہ مجادلہ، یہ مناظرہ، یہ حق کی جانب دعوت ہے، یہ انسان کو بلانا ہے کہ حق کا پیغام کیا ہے۔ بس جب ہم باطل کو آتے ہوئے دیکھیں، اونچی آواز میں بولنے کی ضرورت نہیں، سیدھی بات نرمی کے ساتھ، دلیل و برہان کے ساتھ سامنے رکھی جائے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے مجادلہ نہیں کرنا، دلیل و برہان سے سیدھی بات کرنی ہے، نرمی کے ساتھ، خوش رفتاری کے ساتھ، تو بتائیے روئے عرض پر مخلوقات میں باطل کے علاوہ وہ کون ہے؟ دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیے وہ کون ہے جس کے ساتھ ہمیں سب سے زیادہ نرمی سے بات کرنی چاہیے، جو مستحق ہے، جو سداوار ہے، جس سے سب سے زیادہ نرمی سے بات کی جائے۔ دیکھیے یہ بات شہزا ایسی نہیں ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیں اور میں سبق سنا دینا ہوں، میں تو اپنا ہوم ورک کر کے ہی آئی ہوں، مجھے سب یاد بھی ہے۔ آپ خود سوچیے یہ پر شہزادہ تفکر کی دعوت ہے، خود غور کیجیے کہ وہ کون سی ذات، کون سی حد کی مخلوقات میں کون ہے جس سے ہمیں سب سے نرم رہنا چاہیے؟ قرآن جب جہاں پر خدا کی وحدانیت کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے وہ بھی نہیں ہے نواں نواں، اب جتنی بھی مائیں ہیں وہ سب اپنے اپنے فون کے ریکارڈر بے شک آن کرتے ہیں اور گھر جا کے اپنے بچوں کو سنائیں اس سے آگے میں جو بات کرنے والی ہوں ان کے فیور میں. اور ہے خدا جب قرآن میں اپنی وحدانیت کا تذکرہ کرتا ہے تو پھر ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو. اور جب خود سے سلوک کرنے کی بات ہوتی ہے والدین کیا ہیں اور اولاد کیا ہے لازمی ہے ضرور سنائیے اپنے بچوں کو. خدا قرآن میں جب اولاد کا تذکرہ کرتا ہے تو حضرت نوح سے کیا کہتا ہے لیس من اہلک کہ تیرا بچہ ہے تو نے پیدا کیا ہے لیکن تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے میرا نافرمان اور گھر کھونے کو دور جانے کو اولاد یہ ہے. اور والدین کے لیے پروردگار عالم کیا کہتا ہے ولا تقل لهما اف وہ چاہے کافر ہو مشرک ہو زندگی ہو لادین ہو اف نہ کرو چھوڑنا ڈوبنے دینا غرق ہونے دینا عذاب کا نشانہ بننے دینا بہت دور کی بات ہے. والدین کے ساتھ اتنے نرم و شفیق رہو کہ انہیں اف تک نہ کرو. اولاد ہے اموال ہے جسے پروردگار عالم کہتا ہے یہ کتنا ہے اموال اور اولاد کو کتنا قرار دیا ہے والدین کے لیے کیا کرے رب ارحم ہوا ان کے اوپر رحم فرما یہ قابل رحمت ہیں یہ باعث رحمت ہیں. پس اولاد ہونا کمال نہیں ہے والدین کا آپ کے پاس ہونا یہ آپ کا کمال ہے. کل میں نے مسجد کے آخر میں ایک جملہ کہا تھا وقت ختم ہوا کہ ہم نعمت بنے نعمت بننا یہی ہے کہ ہم جو قول صدیق ہے سیدھی بات ہے صحیح بات ہے نرمی کے ساتھ بات ہے وہ اپنے والدین کے سامنے مجادلہ نہیں ہے خدا کے سامنے مجادلہ نہیں ہے والدین کے سامنے مجادلہ بحث نہیں ہے ان سے کسی بات پر کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے ان کے کسی بھی فیصلے کو کبھی بھی اپنے درمیان اپنے فرینڈس کے درمیان اپنے فیصلوں میں کنٹروورشل نہیں کرنا چاہیے. جو کچھ انہوں نے جیسا کہہ دیا من نو ان تسلیم کریں اور اگر بات کرنی ہے تو تین بھی طریقہ ہے نرمی سے بات کریں سیدھی بات کریں دلیل کے ساتھ بات کریں یہاں تک کہ اگر کچھ میں بھی ہونا ہو جیسے شیخ انصاری رضی نام سنتے رہتے ہیں مختلف کتب محدثین میں تعریف کرنے میں ان کا بہت بڑا نام ہے تشیعوں کے اوپر ان کا بہت بڑا احسان ہے. وہ نہ صرف خود بہت بڑے عالم تھے بلکہ بہت سارے علماء اور مشتہرین مراجعین جو مرجع تقلید بنے ان کے استاد قرار پائے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے شیخ انصاری وہ شوشتر ایران کا علاقہ ہے اس کے رہنے والے تھے اور اس وقت حوضہ علمیہ اصفہان میں تھا. وہ اصفہان میں حوضہ علمیہ پڑھنے کے لیے آنا چاہتے تھے. جب وہ گئے چار سال گزار کے واپس آئے تو ان کی والدہ نے روکا شروع کیا اور کہا اب نہیں جا رہے ہیں آپ ہرگز اپنے سے دور نہ کرو اور میں پڑھنا چاہتے تھے مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے. دو سال تک اپنی ماں سے کہتے رہے اجازت دے دیجیے طلبا طلبا سے چھوٹی موٹی میری کرانے جس سے پڑھ لیا کرتے تھے اس سے زیادہ ان کی کوئی اور خدمت نہ تھی چھوٹے سے علاقے میں رہتے. جب کسی طرح کی بات نہ ان کی والدہ نے مانی تو دو سال کے بعد شیخ انصاری نے اپنی ماں سے کہا کہ چلے ایسا کرتے نہ آپ نہ ہماری ہم استخارا کرتے ہیں جو استخارے میں آئے وہ فیصلہ ہوگا. لہٰذا اپنی والدہ نے قبول کیا. جب انہوں نے قبول کیا استخارا کیا تو استخارے کو جو حضرت سارا پر آیا تھا تو استخارا آیا والا کہا کہ والا مشغلی خوف نہ کیجیے اور ہم بدا نہ ہو یا ردو ہو گئے اس کو آپ کی جانب پلٹار دیا جائے گا وہ کہنا نہیں مسلم اور یہ اسلام جانے والوں میں بھی ہوگا. جب اتنی اچھی آیا جائے کہ نہ خوف کرو نہ ہم بدا ہو اسے جانے دو یہ تمہارے پاس پلٹ آئے گا اور مسلمین میں سے ہوگا تو انہوں نے کہا یقیناً خدا نے اس میں خیر کو رکھا ہے اجازت دے دی. اور جب انہوں نے اجازت دی تو ان سے شیخ انصاری نے سوال کیا اور کہا مجھے بتائیے اب آپ کو کوئی برانچ تو نہیں ہے دیکھیے آپ طلب فیوچر بنانا ہے سوال کر سکتے تھے جدال کر سکتے تھے بحث کر سکتے تھے آپ مجھے پڑھنے کیوں نہیں دے آپ میرا فیوچر تباہ کر رہے ہیں ایک ایسے پوائنٹ پر لائے جہاں پر فیصلہ انہوں نے قرآن کے ذریعے راستے میں ان کے ہاتھ میں لیا، اور اگر فیصلہ ہاتھ میں لیا تو اس کے بعد کا کوئی افسوس تو نہیں، کوئی رنج تو نہیں، اب آپ اپنے فیصلے پر پشیمان تو نہیں، کیا میں جا سکتا ہوں؟ تو اس وقت انہوں نے جواب دیا، ان کی والدہ نے، شیخ انصاری کی والدہ نے کہا کہ ہرگز افسوس نہیں، میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ میں نے رجوع کر کر کے جو دودھ پلایا ہے اس کا بدل مجھے کب ملے گا، آج مجھے اس آیت نے جواب دیا ہے، بس کے میری محنتوں کا کلانا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایتنا مراشی، ہم جانتے ہیں اور بہت سے لوگ زیارات پر جاتے ہیں، حرم کے بالکل سامنے ان کی لائبریری ہے جو عالم اسلام کی اس وقت سب سے بڑی لائبریری تصور کی جاتی ہے، اس حوالے سے کہ وہاں پر جو کتب اصلی موجود ہے آپ سے لکھتی ہوئی بہت پرانی قدیم، وہ کسی دوسری لائبریری میں نہیں ہے، اصل نسخے ان کے پاس ہیں اور ان کا شوق ہی یہی تھا، اور مراشی نجفی کا کمال یہ تھا کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کو ان کی والدہ نے کہا کہ اپنے بابا کو بلا کر لاؤ کھانا کھانے کے لیے، اوپر گئے، جب اپنے والد کے کمرے میں گئے تو مطالعے کے لیے ان کا ایک کمرہ محسوس ہوا کرتا تھا، وہاں گئے تو دیکھا کہ ان کے والد سو رہے ہیں، خود واقعہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہ آئی ماں کے کا اثر یا باپ کو آرام کرنے کی، میں بیچ میں تھا، ماں نے کہا مجھے لگاؤ بجانا بھی ہے، باپ آرام کر رہا ہے، آرام میں خلے ڈالا وہ بھی مشکل ہے، اس کشمکش میں تھا، سمجھ میں نہ آیا کیا کروں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کیا کہ اپنے والد کے پاؤں کا جو تلوا ہوتا ہے سول اس کے اوپر بوسا دیا، جس سے انہیں گدگدی ہوئی اور ان کی آنکھ کھلی گئی، پھر انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا یہاں کیا کر رہے ہو، میں نے جواب دیا تھا ماں کھانا کھانے کے لیے بلا رہی ہے، ہم ہوتے تو واپس جاتے اور کہتے آپ کہتی ہیں بلاؤ، وہ تو سوئے میں ہیں، نہ میں یہاں کا نہ میں وہاں کا، جدال کرتے ہیں، جبکہ جو حق والے ہیں وہ جدال نہیں کرتے، وہ بہترین سقول قدیم نیم حق کی جانے چاہتے ہیں، بس یہی وجہ ہے کہ صرف ادھر تک نہیں، شہید مرتضیٰ مطہری سب نے ان کا نام سن رکھا ہے، بہت ساری کتابوں کے مؤلفین میں سے ہیں، انقلاب اسلامی ایران کے اندر ان کا اہم ترین کی رول رہا ہے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب انقلاب اسلامی آیا اور اس وقت ان کا شہرا یا ان کی پاپولیرٹی اپنے پیک پر تھی، وہ جب اپنے گاؤں اپنے والدین سے ملنے کے لیے جاتے گاڑی کے زمانے میں بہت دور سے پیدل ہو جاتے ہیں، بہت پیچھے گاڑی سے اتر جاتے ہیں اور پیدل چلتے جاتے ہیں، اور جب ان کا گھر نظر آنے لگتا تو اپنے کاندھے سے ابا گرا دیتے، امامہ اتار دیتے اور کہتے شرم آتی ہے، جن ماں باپ نے تمیز دکھائی ہے ان کے سامنے عالم بن کر جاؤ، میں چاہتا ہوں بچہ بن کر جاؤں، اور آج بھی ان کے پاس ایسا جاؤں جیسے ان کی مکتب کا ایک بچہ ان سے سیکھنے کے لیے آیا، بس ماں باپ کے ساتھ جدال نہیں، بحث نہیں ہے، ان کے ساتھ مناظرہ نہیں، بلکہ ان کے سامنے تقدیم ہے، تسلیم ہے، ان کی ہر بات کو ماننا ہے، اور جمع پر بات منوانی ہو شیخ انصاری جیسی مثالیں موجود ہیں، ہمارے پاس اچھی جیسی مثالیں موجود ہیں کہ ہم ان کے سامنے جب جائیں تو بہترین اخلاق کے ساتھ جائیں، اور بطور خاص آج کریں جو منسوخ ہے جناب عون محمد سے، کیا ہم تاریخ عالم میں والدین کی اطاعت کی اس سے بہتر مثال لا سکتے ہیں جو اطاعت جناب عون محمد نے کی، کوئی جدال نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی جھوٹ نہیں مانگا، کچھ بھی نہ کہا، اپنی زندگی کا، اپنی ضرورت کا، اپنی آسائش کا کوئی سوال نہ کیا، جو ماں نے کہا، جو تربیت کی، جو صحیح راستہ دکھایا، جس کے اندر حق واضح تھا اس پر ماں کے حکم کے پیچھے چل گئے، ہم جانتے ہیں سب رسول سید الشہدا نے اپنے لیے مہلت مانگی، اس رات کو جو آپ کی آخری رات کے اسے تین حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، پہلا حصہ آپ نے اصحاب کے ساتھ گزارا، آپ نے اصحاب کو رمضان کے اعتراض کے جانے کا راستہ دیا جو جانا چاہتا ہے ہو جائے، جب اصحاب کا خدمات میں مدت کر چکے تو اس کے بعد آپ نے بیویوں کے ساتھ مستورات اور مخدرات کے ساتھ وقت گزارا، جب عیدوں کے پاس آئے تو آپ نے اس کو جناب زینب علیہ السلام کو میرے کو سنو جناب زینب علیہ السلام سے کہا، ایک شعر ہے سید الشہدا کا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس پرندے کے پاس کوئی چارہ باقی نہیں رہتا، جب اس کا گھونسلہ توڑ دیا جائے تو وہ پرواز کر جائے۔ جب گھونسلہ ٹوٹ گیا، جب زندگی کی ہر امید باطل سرکش ہو گیا، تو اس کے بعد شہادت کی سوا کوئی راستہ نہیں۔ جب جناب زینب نے یہ سنا تو کہا، اے بھائی ایسی بات نہ کیجیے، آپ نے فرمایا، اے زینب میرے پاس صبر سلامت نامے رہتے ہیں، خدا کی درگاہ میں کوئی شکایت نہ کرنی، اور خدا تمہارے اس صبر کے بدلے نبی میں عظیم منزل عطا کرے گا۔ آپ کو یہ وصیت کی جو شب عاشور امام نے مقدرہ کے اس میں، اور یہی سب سے بڑی موٹیویشن تھی جو جناب زینب کو وہاں سے ملی۔ لہٰذا جناب زینب اس کے بعد اپنے ہجرے میں، اپنے خیمے میں، جہاں پر آپ کی اولاد جن کے سر میں مبارک 11 سے 15 سال کے درمیان بتائی جاتی ہیں، کم سن کے نوجوان نہ تھے، آپ ان کے پاس آئے اور آپ نے انہیں یہی درس استقامت کیا، زمانے کے زندہ ایمان کی معرفت کا درس دیا، ان کی نصرت سمجھائی، اور اس کے بعد ان کی شجاعت کو آپ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا، کل میدان میں جنگ میں جانا تو کسی بھی ہتھیار کو، کسی بھی اسلحے کو اجازت نہ دینا کہ وہ تمہارے ماموں وقت کے زندہ ایمان کے جانے بات آ سکے، جب بھی کوئی حملہ آئے تو سینا سفر اس کے سامنے کھڑے ہو جانا، کبھی بھی اپنے قدموں کو پیچھے نہ لانا اور اپنی خوش نہ دکھانا، اور معاملت میں اپنی ماں کا بھی درد اور ان کی اطاعت نے اسے قبول کیا۔ اللہ ہمیں اور ہمارے سارے بچوں کو یہی درد سے تربلا دے، جو بہترین اطاعت اور جدال سے نکالنے کا راستہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں، جب تمام اصحاب اور تمام آبان اپنی اپنی جانیں لٹا بیٹھے، جناب زینب کبرا سید الشہداء کے پاس آئیں اور فرمایا، اے بھائی اپنی قربانی کو اپنے یہاں میں قبول کیجیے۔ سید الشہداء نے جواب میں بس اتنا کہا، ہے زینب اگر یہ دونوں بھی کام آ گئے، اگر یہ دونوں بھی شہید ہو گئے تو بتا تیرے گلشن میں اور کچھ ہی نہ بچے گا، تیری نفس خطا ہو جائے گی، تیرا کوئی نام لینے والا نہ رہے گا۔ میری بیوی نے کیا آج لانا جواب دیا، فرمایا، اے بھائی اگر میرے دامن میں اس کے سوا کچھ اور ہوتا تو وہ پیش کر لیتی، یہ کمترین چیز ہے جو مہنگا دے رہی ہے، اگر قبول نہیں تو بتا دیجیے، ان بچوں کو اس بیابان سے کہیں دور بھیج دیتی ہوں تاکہ وہ یہاں واقعی نہ رہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ یہاں پر ہوں اور آپ کو بے یار و مددگار شہید ہوتا ہوا دیکھتے رہیں اور کچھ بھی نہ کریں۔ لہٰذا امام نے جلال زینب کی استدعا کو پورا کیا، اور محمد کو ابن جہاد ملا۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ مقبر کی جانب چلنے لگے، جب یہ میدان کارزار کی طرف جانے لگے، تو اس وقت ان کے تن پر پہنانے کے لیے زرہ موجود نہ تھی۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچوں کے لیے زرہ بنائی ہی نہیں ہوئی، تاریخ عالم میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے پہلوانوں سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب میدان کی جانب چلنے لگے تو اور محمد یہ رس پڑتے اور کہتے، ہمیں کمسن نہ سمجھنا، ہم جا کر تیار کے ہوتے ہیں جو دو پروں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے ہیں، ہم علی مرتضیٰ کے نوازتے ہیں جو خیبر شکن ہیں، جو کسی بھی جنگ میں پشت نہ کرتے تھے، یہ کہتے ہوئے اور محمد نے رمضان کی جنگ کی، اور ایک موقع ایسا آیا کہ عمر اپنے ساتھ میں اعلان کیا اور کہا، جب تک یہ بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں، تب تک کوئی بھی پر فتح نصرت حاصل نہ کر سکے گا، انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دوں۔ لہٰذا ان دونوں میں فاصلہ ڈال دیا گیا، جناب اون کو اچانک کر دیا گیا، محمد کو ان سے جدا کر دیا گیا۔ آج بھی آج جب آپ عراق زیارات کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اون کا مرکز بہت دور ہے اور محمد کا مرکز الگ جگہ پر موجود ہے، دونوں کو الگ کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آیا جہاں پر چاروں طرف سے اشقیاء نے بچوں پر حملے کرنے شروع کیے۔ راوی کہتا ہے بچے اتنے کمزور تھے، اتنے چھوٹے تھے، ہر بار کی زبان میں اماں اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ سر انجام و مقام آیا جہاں پر اور محمد زین سے تنی پر گرے، سلام کر دیا اور کہا، یا اماں والدین اے مانو جان ہماری مدد کیجیے۔ امام نے جب یہ پیغام سنا اور جب جب
Oh.